الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله وفي مقام آخر يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور میرے محترم بھائیو سب سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تم جانور کاٹتے ہو میرے نام پر قربانیاں کرتے ہو میرے پاس خون نہیں پہنچتا گوشت نہیں پہنچتا کیونکہ نہ مجھے خون کی ضرورت ہے اور نہ مجھے گوشت کی ضرورت ہے میرے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تم نے کس نیت سے کس خلوص کے ساتھ قربانی دی ہے اور جانور کو کاٹا ہے دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو جو کچھ آپ چھپاتے ہو دلوں کے اندر یا جو ظاہر کرتے ہو سب کو میں جانتا ہوں تیسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہاری آنکھوں کے خیانت کو بھی جانتا ہے اور تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہونے والے ارادوں کو اور خواہشات کو بھی جانتا ہے اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے سب کچھ اس کے سامنے لہذا ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے اور نیک اعمال کرتے وقت خالص اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرنی چاہیے عمل خراب ہے مؤاخذہ ہوگا عمل اچھا ہے لیکن نیت اور ارادہ غلط ہے تو بھی ہمیں نیک عمل کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ اسی عمل کی وجہ سے مؤاخذہ ہوگا حالانکہ نیک عمل کرتے وقت بڑا پیسہ لگایا بڑی قربانی دی تکلیفیں اٹھائی نیت درست نہیں تھی اخلاص نہیں تھا تو وہ نیک عمل ہمارے منہ پر مارا جائے گا اور اس کے بدلے میں ہمیں کوئی ثواب نہیں ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے ارادوں کو جانتے ہیں اللہ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے میرے بندو تم نیک عمل کرتے ہو کس نیت سے کرتے ہو سب کو میں جانتا ہوں لہذا نیک اعمال کیا کرے، صالحات کی طرف آگے بڑھیے، اور عمل سے پہلے اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرے خالص اللہ کی رضا کے لیے، تو آپ کی طرف آگے بڑھیے تاکہ آپ کی کیے تو آپ کے کام آ جائے اور اس سے آپ کو فائدہ ہو. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم کن مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ فقال ان بالمدینہ لو نص، ہم ایک سفر میں، جہاد کا سفر تھا، غزوے کا سفر تھا، حضرت کے ساتھ تھے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ہیں، ما صرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم المرض. اس پاکیز سفر میں آپ جن دشتوں میں چلے، جن وادیوں سے گزرے اور جن گاٹیوں سے اترے، قدم بقدم اس سفر میں آپ کو جو اجر ثواب ملا، وہی اجر ثواب ان لوگوں کو بھی ملا جو مدینہ میں رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا بھی پکا ارادہ تھا آپ کے ساتھ اس پاکیزہ سفر میں نکلنے کا، لیکن بیماری نے ان کو روکا اور بیماری کی وجہ سے وہ نہ نکل سکے. تو آپ کے ساتھ نکلنے کے ارادے کی وجہ سے وہ پورے سفر کے نیکیوں میں آپ کے ساتھ شریک رہے، اور جتنا ثواب آپ کو ملے گا اتنا ثواب ان کو بھی ملے گا. یہ ہے اخلاص کے برکت. تبلیغی جماعت والے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ تبلیغی جماعت والوں کو جو سبق دیا ہے مختصر سبق ہے، لیکن یہ سبق علماء کرام نے دیا ہے اور اس میں کوئی بات قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے. قرآن اور حدیث کے روشنی میں ایک مختصر سبق مرتب کر کے ان کو دیا گیا ہے، اور وہ کہتے رہتے ہیں کہ آپ نیکی کا ارادہ کرو گے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ کرو گے تو ایک نیکی آپ کو مل جائے گی، اور اس حدیث کے اندر تو اس سے بھی زیادہ کا ذکر ہے کہ جس جماعت کے ساتھ مدینہ کے کچھ لوگوں نے نکلنے کا ارادہ فرمایا، بیماری کی وجہ سے نہ جا سکے، پورے سفر کے اندر نکلنے والوں کو جتنا ثواب ملا، حضرت نے فرمایا کہ وہ پورا کا پورا ثواب مدینہ میں جو لوگ بیٹھے ہیں بیماری کی وجہ سے نہ نکل سکے ان کو ملے گا، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ دل کے ارادوں کو دیکھتا ہے، اخلاص کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس لیے نیک کام کا ارادہ کرتا ہے اور کس لیے نیک کام کرنا چاہتا ہے، پھر اسی کے مطابق اجر ثواب عطا کرتا ہے. ایک صحابی ہے یزید، اور اسی کا بیٹا ہے معن. یزید کچھ مال لے کے آئے، مسجد کے اندر ایک آدمی کے پاس رکھوایا اور ان سے کہا کہ جو مستحق ملے یہ مال اس کو دے دینا. حضرت مان اسی آدمی کے پاس گئے، اسی یزید کا بیٹا ہے، اس آدمی کے پاس گئے اور کہا مجھے ضرورتیں ہیں، مجھے آپ دے دے. وہ مال لے کے گھر آیا، باپ نے کہا ما ایاک اردتو، مال میں نے مسجد میں رکھوایا تھا لیکن آپ کو دینے کی نیت سے نہیں، کسی اور فقیر مستحق کو دینے کی نیت سے. بیٹا کہنے لگا کہ میں مستحق ہوں. آحضر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا کیس لے کر گئے تو آپ نے فرمایا لکما اخذت یا معن، وَلَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيد، آپ نے فرمایا کہ مان جو مال آپ نے اٹھائے ہے وہ آپ کا ہے، اور باپ سے آپ نے فرمایا کہ یزید آپ نے جس نیت سے مال رکھوایا تھا آپ کو ثواب مل گیا۔ یہ ہے اخلاص کی برکت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب تنہا نماز پڑھنے کے ثواب کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ہے۔ اور پھر آپ نے وجہ بتائی، یہ کیوں؟ وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثم اتى المسجد لا يريد الا الصلاه لا ينهضه الا الصلاه۔ ایک آدمی اچھے طریقے سے گھر میں وضو کرتا ہے اور پھر گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے، اور گھر سے مسجد کے لیے نکلتے وقت نیت کیا تھی صرف نماز پڑھنے کے لیے مسجد آنا، نماز کی نیت سے یہ نکلا، اس آدمی کو حرکت نہیں دی، بستر سے اٹھنے پر مجبور نہیں کیا، گھر کے سائے کو چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا، ایسی کمرے کو چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا، مگر کس نے؟ نماز نے۔ بستر چھوڑا، گھر کا سایہ چھوڑا، ایسی سے گھر ٹھنڈا شدہ کمرے کو چھوڑا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، اور پھر تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ اگر صف اول کے اندر نماز پڑھنے کی نیت بھی کرے، پھر کیا کہنا؟ ابھی آدمی نکلا۔ چلتے چلتے مسجد میں داخل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ آدمی مسجد میں داخل ہو گیا، جب تک اس آدمی کو نماز نے مسجد میں روکے رکھا ہے، یہ سارا کا سارا وقت قبول عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ قبول عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو کتنے خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جو کراچی کے دور دراز علاقوں سے جامعہ رضویہ احسن العلوم میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور پھر سویرے نکلتے ہیں اور آ کر مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، اور دین کے بعد سننے کے لیے اور دین کے بعد سمجھنے کے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے سویرے آتے ہیں، اور پھر یہاں آخر تک شریک رہتے ہیں کیونکہ نماز کے بعد مسائل بیان کیے جاتے ہیں، اور ایک مسئلہ اگر آپ نے سیکھ لیا، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ مدارس کے اندر مفتی حضرات مدلل محقق طریقے سے مسائل کو بیان کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہر مسئلے کو سینکڑوں چلیوں سے نکال کر پھر عوام کے سامنے بیان کرتے ہیں، تو ایک صحیح مسئلہ اگر آپ نے سیکھ لیا تو 100 نفل رکعت کا ثواب ملے۔ تو یہ آدمی کتنا ثواب لے کر جائے گا؟ 27 گنا نہیں، 27 گنا تو کچھ بھی نہیں، اور اس کے علاوہ جو فضیلت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها. سب سے محبوب زمین اللہ کو مسجد کی زمین ہے، سب سے مبغوض زمین اللہ کو بازار کی زمین ہے. حالانکہ بازار کی زمین کا خالق کون؟ اللہ. مسجد کی زمین کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. اگر بازار میں کچھ دکانوں کو خریدا جائے اور ان کو توڑا جائے اور وہاں مسجد بنائی جائے تو جو فضیلت اس مسجد کی ہے وہی فضیلت اس مسجد کی بھی ہے، حالانکہ زمین وہی. دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نسبت اللہ کی طرف ہو گئی، اللہ کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے عزت مل گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ زمین کو زیادہ خوبصورت انسان کا عمل بنا دیتا ہے اگر عمل اچھا ہے، اور زمین کو بدصورت انسان کا عمل بنا دیتا ہے اگر عمل بیکار ہے. تو مسجد کے اندر اللہ کے سامنے سجدے لگائے جاتے ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، ذکر کیا جاتا ہے، عبادت کیا جاتا ہے، اور دین سیکھا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے. اس لیے یہ ٹکڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ترین ٹکڑا ہے. نسبت اللہ کو ہے اور بندے کے اعمال نے اس کو حسین جمیل بنا دیا. بازار کے اندر ملاوٹ کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے کوٹا مال اس میں کاکر نکالا جاتا ہے، دھوکے کیے جاتے ہیں، جھوٹ بولا جاتا ہے، یہ ساری معصیات ہے. انسان کے معصیات نے بازار کی زمین کو کیا بنا دیا؟ مبغوض ترین زمین بنا دیا. لہذا وہاں کی حکم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کی دکان ہے بازار میں، آپ نے دکان کھولنے کے لیے جانا ہے تو آپ کا بس چلے تو سب سے آخر بازار جایا کرے. لا تکونن ان استطاعت اول ما يدخل السوق ولا آخر ما يخرج السوق. اگر آپ کے بس چلے تو آپ سب سے پہلے بازار نہ جایا کرے، سب سے پہلے جو ہے نا آپ کی دکان کا تالا نہ کھولے، سب سے آخر میں آپ کی دکان کا تالا کھلنا چاہیے. اس لیے مبغوض ترین زمین. اور جب شام کو دکانیں بند ہونے لگے تو آخر میں آپ کی دکان بند نہیں ہونی چاہیے، سب سے پہلے آپ کی دکان بند ہونی چاہیے. اس لیے کہ وہاں شیطان نے اللہ کے بندوں کو شکار کرنے کے لیے اپنا جھنڈا بلند کیا ہے، اپنا عالم بلند کیا ہے اور مورچے لگا کے بیٹھا ہے. تو وہاں تاخیر سے جانے کا حکم ہے، جلدی نکلنے کا حکم ہے. اور یہاں مسجد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ترین زمین ہے، یہاں اول وقت میں آنے کا حکم ہے اور سب سے آخر جانے کا حکم ہے. نماز سے پہلے آؤ گے اور نماز کے انتظار میں جب تک مسجد کے اندر بیٹھے رہو گے یہ سارا کا سارا وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ مَا دَامُوا فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّ فِيهِ. اور فرشتے مغفرت کے دعائیں مانگتے ہیں اللہ کے ان بندوں کے لیے جو سویرے مسجد میں آ جاتے ہیں، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کے بعد پھر ذکر اذکار مسائل کا درس سننے کے لیے تسلی سے بیٹھے ہوئے، جہاں نماز پڑھی ہے وہاں بیٹھے. تو ایسے لوگوں کے لیے فرشتے مغفرت کے دعائیں مانگتے ہیں. اور کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علی. یا اللہ اپنے اس بندے کے اوپر رحم فرما جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کے لیے فرشتے دعا مانگ رہے ہیں. اللہم اغفر لہو, یا اللہ انسان خطا کار سیاہ کار ہے, گناہ ہوتے رہتے ہیں, الہ العالمین ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما. اللہم تب علیہم, یا اللہ اپنے ان بندوں کو رحمت کے نظر سے دیکھ, جب جس گڑی کے اندر ان کے دلوں کے اندر کیے گناہوں پر ندامت پچھتاوا پیدا ہو, مولا عز وجل ان کے توبوں کو ان کے توبے کو قبول فرما. کتنی بڑی سعادت ہے, کتنی بڑی سعادت ہے. جو لوگ سویرے مسجد میں آتے ہیں اطمینان سے نماز میں شریک ہونے کے بعد, نماز کے بعد کے معمولات میں ذکر و اذکار میں اور اگر مسائل بیان کیے جاتے ہیں تو انتہائی تسلی کے ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں, تو فرشتے دعائیں مانگتے ہیں. اور کب تک یہ دعائیں مانگتے ہیں؟ مالم مالم یوزی فی, جب تک یہ مسجد کے اندر کسی ناکارا فعل کا ارتکاب نہیں کرتے. پھر بھی بات کم سمجھ میں آتی تھی, دنیا کے باتوں میں لوگ مسجد کے اندر مشغول ہوتے تھے, تو اس زمانے کے اندر ناکارا فعل یہی تھا. لیکن میرے خیال سے اس وقت سب سے زیادہ ناکارا فعل کیا ہے؟ موبائل. جب تک مسجد کے اندر موبائل یوز نہیں کرتے, استعمال نہیں کرتے ہیں, تو فرشتے آپ کے لیے دعاؤں کے اندر مشغول رہتے ہیں. کتنی بڑی سعادت ہے. یہ ساری سعادتیں آپ کو ایک سفر کے اندر کئی اعمال کی نیت کی وجہ سے مل گئے. آپ نے وضو کر لیا اور جماعت کی نماز میں شامل ہونے کے لیے نکلے, ساتھ ساتھ یہ نیت بھی کر لی کہ تکبیر اولا مل جائے, صف اول کے اندر جگہ ملے اور مسنون طریقے سے مسجد کے اندر داخل ہو, مسنون طریقے سے مسجد سے نکلوں اور مسجد میں داخل ہوتے وقت احتکام بھی نیت بھی کر لوں, تو پھر جماعت کی نماز کا ثواب 27 گنا نہیں بڑھے گا, سینکڑوں گنا بڑھ جائے گا, سینکڑوں گنا بڑھ جائے گا. تو آپ کی صحیح نیت نے آپ کے اعمال میں کتنا اضافہ کر دیا, آپ کے ایک عمل کو کتنا وزنی بنا دیا اور کتنا طاقتور بنا دیا. تو اسی طریقے سے آپ کی غلط نیت آپ کے قیمتی اعمال کو راک کر سکتی ہے اور تباہ کر سکتی ہے. اس لیے میرے دوست بھائی, میرے بھائیوں, طاعت کی طرف آگے بڑھیے, نیکیوں کی طرف آگے بڑھیے, لیکن یاد رہے طاعت اور نیکی کے طرف بڑھنے سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لے, تاکہ آپ کے محنت رائدہ نہ جائے اور آپ کے محنت آپ کے منہ پر نہ ماری جائے, بلکہ آپ کے محنت کو انتہائی عزت کے ساتھ قبول کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے, رب کہتے چوڑے کو بڑا کرنے والا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہے گا, بڑھاتا رہے گا, بڑھاتا رہے گا. قیامت کے دن جب آپ کا وہ نیک عمل لا کر جو ہے نا آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا, تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے جو ہے نا آپ کے سروں سے ٹوپیاں گر جائے گی, انسان حیران ہوگا کہ اتنا بڑا نیک عمل تو میں نے کیا نہیں, اور کوئی پہاڑ نیکی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو جواب دیا جائے گا کہ آپ نے ایک کھجور کا صدقہ دیا تھا خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے, میں رب ہوں, میں نے اس کو بڑھایا اور ثواب آپ کے سامنے. آدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ممن کان قبلکم انطلق ثلاثة نفر حتى آواهم المبيت الى غار فدخلوا فيه فن حضارت صخرت من الجبل. سابقہ امتوں کا واقعہ ہے، تین آدمی سفر کر رہے تھے، چلتے 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 رات آ گئی، ایک غار میں رات گزارنے کی نیت سے داخل ہو گئے، اور جیسے یہ غار کے اندر داخل ہو گئے رات گزارنے کے لیے تو اوپر سے چٹان گرا، غار کا دروازہ بند ہو گیا. اس وقت ان کو یقین ہو گیا کہ اب قبیلہ کام نہیں آئے گا، قوم کام نہیں آئے گی، اور مال دولت کام نہیں آئے گا، دنیا کے رشتے اب کام نہیں آئیں گے. اب اگر ہمارے کام آئے گا تو صرف اور صرف ہمارے نیک اعمال ہمارے کام آئیں گے. جو اعمال ہم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیے ہو، اللہ کے ہاں وہ اعمال اگر قبول ہے، اس کو اگر ہم وسیلہ بنائیں گے تو ہماری پریشانی ختم ہو جائے گی، ورنہ یہ ہے کہ اس پریشانی سے ہمیں اب کوئی نہیں نکال سکتا سوائے اللہ کی، یقین ہو. اور اسی طریقے سے یقین اس وقت بھی ہو جائے گا جب ہمیں قبر کے گھڑے میں اتارا جائے گا. پھر دنیا کے رشتوں سے تعلق ختم ہو جائے گا، اس وقت یقین ہو جائے گا کہ وہ قبیلہ جس کے لیے میں خون بہایا کرتا تھا، زبان شریک میرے وہ بھائی کہ زبان کی بنیاد پر میں مسلمانوں کی گردنوں کو قلم کیا کرتا تھا، اور میرا وہ خاندان جس کے لیے میں ہمیشہ جھوٹ بولا کرتا تھا، اب ان میں سے کوئی بھی کام آنے والا نہیں ہے. وہ فیکٹری اور وہ کارخانے جس کو میں نے حلال حرام کے تمیز کیے بغیر قائم کیے تھے، اور میری وہ اولاد جن کے لیے بینک بیلنس بنانے میں لگا ہوا تھا، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہا تھا، اب ان میں سے کوئی بھی میرے کام آنے والے نہیں، یقین ہو جائے. لیکن اس وقت کی یقین کا فائدہ کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں. اس یقین کو آج پیدا کرنا ہے اپنے اندر، کہ جو جسم سے باہر ہے وہ قبر سے باہر ہے، اور قبر میں صرف اور صرف میرا عمل میرے ساتھ جائے گا. جو کچھ میں نے کڑا کر دیا، جو کچھ میں نے جمع کر دیا اپنے اکاؤنٹوں کے اندر، ان میں سے کوئی چیز میرے کام نہیں آئی، صرف میرا عمل کام آئے، اور وہ عمل کام آئے گا جو میں نے خالص اللہ کی رضا کی لے کے. انہوں نے کہا ان لا یجیکم من ھذہ الصخرہ الا ان تدعوا اللہ بصالح اعمالکم. اس مصیبت سے اب آپ کو صرف اور صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے، لہذا اگر کسی کے پاس نیک عمل ہے اس عمل کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگے. اب تین ساتھیوں میں سے جو سب سے پہلا ساتھی تھا، اس نے وہ کہنے لگا اللہم کان لی ابوان شیخان کبیران وکنت لا اغبق قبلہما اہلا ولا مالا فنعا بی طلب الشجر فلم ارے علیہما غبوقہما حتی ناما فحلمت لہما غبوقہما فوجدتہما نائمین. اے اللہ، میرے بزرگ والدین تھے، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، رات کو جب میں مویشیاں لے کے آتا تھا تو سب سے پہلے میں والدین کے اسی کا دودھ نکال کر والدین کو پلاتا تھا. ایک دن تاخیر ہو گئی اور میرے والدین کے سامنے میں ان کے اسی کا دودھ پیش نہ کر سکا، بر وقت سو گئے. جب میں نے ان کے اسی کا دودھ نکالا ان کے پاس لے کر آیا تو وہ دونوں سوئے ہوئے تھے. فکرے تو ان اوقظہما وان اغبق قبلہما اہلا ولا مالا. میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میرے ماں باپ بھوکے سوئے ہو اور ان کو میں نے ابھی ان کے اسی کا دودھ نہیں پلایا، اس سے پہلے میں اپنے بچوں کے سامنے ان کا دودھ پیش کروں یا بیوی کے سامنے اس کے اسی کا دودھ پیش کروں، یہ بھی میں نے مناسب نہیں سمجھا. اور ماں باپ کے نیند کو خراب کرنا بھی میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو جگاؤں. میں ان کے سرانے کر رہا اور دودھ کا پیالہ میرے ہاتھوں میں تھا، انتظر استقاضہما، ان کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا. حتی برق الفجر، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، وصف جو تیتزاغون عند قدمی، چھوٹے چھوٹے بچے میرے قدموں میں بھوک سے نڈال رو رہے تھے. فاستيقظا فشربا غبوقهما، میرے ماں باپ دونوں نیند سے بیدار ہو گئے جب صبح ہو گئی، اور میرے ہاتھوں میں ان کے حصے کا پیالہ میرے ہاتھوں میں تھا، میں نے فوراً پیش کر دیا اور انہوں نے اپنے حصے کا دودھ پیا. اس کے بعد پھر میرے بچوں کو پلایا اور گھر والوں کا حصہ ان کے سامنے پیش کر. ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. دنیا میں ہمیں ماں باپ کی قدر نہیں ہوتی، ہم اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں اور ہمارے ماں باپ گھروں کے اندر ہمارے لیے دعاؤں میں لگے ہوتے ہیں. کتنی آفات اور بلیات ماں باپ کے دعاؤں سے جو ہے نا وہ ٹل جاتے ہیں جب وہ زندہ ہوتے ہیں، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں دعاؤں کا وہ باپ وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر لگاتار مصائب آتے ہیں. یہ وہ مصائب ہے جو پہلے سے آپ کے لیے لکھے گئے تھے لیکن آپ کے ماں باپ کے دعاؤں کی وجہ سے ٹل گئے. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ مشرقی ہندوستان کے دورے پر تشریف لے گئے اور چلتے چلتے بنگلہ دیش پہنچے اور دعوت اسلام دیتے رہے. 7 لاکھ ہندو مسلمان ہو گئے تھے اسی سفر کے اندر. واپس آئے بڑے خوش تھے، بہت زیادہ خوش تھے. ماں نے پوچھا کیا بات ہے، بہت زیادہ خوش لگ رہے ہو، تو کہا کہ آپ کا بیٹا کیوں خوش نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھرپور کامیابی عطا فرمائی اور 7 لاکھ ہندو مسلمان ہو گئے سفر کے اندر. تو ماں کہنے لگی اس میں آپ کا کیا کمال ہے، اس میں آپ کا کیا کمال ہے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اما آج آپ نے بتانا ہوگا کہ یہ سارا کمال آپ کا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، آج آپ نے بتانا ہوگا. ماں کہنے لگی کہ آپ کو اتنا وزنی اور اتنا طاقتور، آپ کی آواز کو کس نے بنا دیا؟ علم نے بنا دیا. اور آپ کو علم کس نے دلایا؟ میں نے دلایا. آپ چھوٹے بچے تھے اور سمجھ بوجھ آپ کو نہ تھی، اور میں گلی کوچوں میں برقع پہن کے آپ کے پیچھے دوڑتی تھی، کبھی ایک عالم کے پاس لے جاتی تھی، کبھی ایک قاری صاحب کے پاس لے جاتی تھی، قرآن یاد کرایا، پھر علماء کے پاس لے گئی، وہاں بٹھایا علم حاصل کرنے کے لیے، پھر بزرگوں کے مجلس میں لے جاتی تھی. تو ساری محنت میری ہے، اگر میں یہ محنت نہ کرتی تو آپ کے ساتھ اسی مہینے میں اسی سال میں ہمارے محلے میں ہمارے شہر میں بہت سارے بچے پیدا ہو گئے جو ضائع ہو گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ دین کے کام سے نکلتے ہو، میں اسی وقت مصلی پہ وضو کر کے آ جاتی ہوں اور آپ کی کامیابی کے لیے میں دعائیں مانگتی ہوں کہ اللہ میرا بیٹا دین کے کام سے نکلا ہے، الہ العالمین ان کو بھرپور کامیابی عطا فرمائے، ان کی آواز میں، ان کے تبلیغ میں، ان کی نصیحت میں الہ العالمین درد اور طاقت پیدا کرے اور اس ان کے ذریعے سے امت کو ہدایت عطا فرمائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں آپ کی والدہ ہوں، میں نے جب بھی آپ کو دودھ پلایا، دودھ پلانے سے پہلے میں نے وضو کیا، اور اگر نماز کا وقت تھا تو میں نے کوشش کی کہ اس سے پہلے نماز پڑھوں. بغیر وضو کے میں نے زندگی بھر آپ کو دودھ نہیں پلایا، اسی کے برکات. تو یہ ہے ماں باپ کا حال. لیکن وہی ماں باپ جب ہماری شادیاں ہو جاتی ہیں، اپنے بچے پیدا ہوتے ہیں، تو پھر ماں باپ کو بھول جاتے ہیں اور بڑھاپے کے ایک ٹوک اور ان کے معمولی غلطی پر ہم سے برداشت نہیں ہوتی، بوجھ سمجھتے ہیں بڑھاپے کے اندر ماں باپ کو، حالانکہ اسی گھر میں رہتے ہیں جس گھر کو ماں باپ نے بنایا، انہی چیزوں کو استعمال کرتے. تو کہنے لگے کہ یا اللہ اگر یہ کام میں نے تیرے رضا کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے. فَانْفَجَرَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ. چٹان تو رہا تھا, روشنی آ گئی, ہوا آ گئی, لیکن اب نکلنے کا راستہ نہیں تھا. دوسرا کہنے لگا, اللهم كانت لي ابنة عم وكانت احب الناس الي فاردتها على نفسها فامتنعت مني حتى المت بها سنة من السنين فجاءتني فاعطيتها 20 و 100 دینار. یا اللہ میرے چچزاد بہن تھی, مجھے بڑی محبت تھی ان سے, اور ایک دفعہ میں نے ان کو گناہ کی دعوت بھی دی لیکن بہت نیک تھی, اس نے انکار کر دیا. اور اس طریقے سے زمانہ گزرتا رہا, قحط سالی آئی, مجبور تھی میرے پاس آئی, اور میں نے ان کو 120 دینار دیے لیکن اس شرط پر کہ آپ نے رات میرے ساتھ گزار دی ہو. میرے دوست میرے بھائی, بہت ساری عورتیں پاک دامن ہوتی ہے, ان کا ضمیر منہ کالا کرنا نہیں چاہتا, وہ گناہوں کی طرف نہیں جاتی, لیکن غمیر غابیروں نے اپنے جیبوں کو تالے لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے پاس غریبوں کو ڈانٹنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اس طریقے سے بہت سارے یتیم بچے ڈکیتیوں کی طرف جاتے ہیں, چوریوں کی طرف جاتے ہیں, اور دامن عورتیں زنا کی طرف جاتی اور بدکاریوں کی طرف جاتی. قیامت کے دن ان یتیموں کا ہاتھ ہوگا, ان عورتوں کا ہاتھ ہوگا, امیروں کا گریبان ہوگا. تیار ہو گئی ہے. ایک روایت یہ ہے کہ آدمی کہتے ہیں فلما قدرت علیہا, اور ایک روایت کے اندر الفاظ یہ ہے کہ فلما قعدت بین رجلیہا, جب مجھے زنا پر بھرپور قدرت حاصل ہو گئی, یا میں زنا کے لیے ان کے دونوں ٹانگوں کے بیچ میں بیٹھا. فقالت, وہ نیک خاتون کہنے لگی اتق اللہ ولا تفز الخاتم الا بحقه, اللہ سے ڈرو, اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے مال کو غلط استعمال نہ کرنا, مال سے غلط فائدہ نہ اٹھانا, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. اگر آپ نے مجھے استعمال کرنا ہے اور میرے قریب آنا ہے تو اس طریقے سے آؤ, میرے ساتھ نکاح کرو. فانصرفت وتركت الذي اعطيتها, میں وہیں سے اٹھا اور ساتھ ساتھ کہتے وکانت احب الناس الی, بڑی محبت تھی, لیکن جب ان کی یہ بات میرے سامنے آئی میں وہیں سے اٹھا, جو کچھ میں نے دیا میں نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا, اور اللہ کے خوف سے میں نے زنا کو چھوڑ دیا جبکہ میں زنا پر قادر ہوا تھا. اللہم ان کو تفان تو ذالکا, یا اللہ یہ رات کا اندھیرا تھا, چار دیواری کے اندر تھے, تیرے سوا ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا, اگر یہ کام میں نے تیرے رضا کے لیے کیا ہے تو شیطان کو ہٹا دے. فن فجرت الصخرۃ غیر انہم لا یستطیعون الخروج, چٹان تھوڑا ہو رہا تھا, زیادہ ہوا آنے لگی, زیادہ روشنی آنے لگی, لیکن ابھی نکلنے کا راستہ نہیں. وقال الثالث, تیسرا آدمی کہنے لگا, اللهم استاجرت اجرا وقد اعطيتهم اجرهم غير رجل الواحد ترك الذي له وذهب. یا اللہ, میں نے بہت سارے مزدور لگائے تھے کام پہ, اور ہر مزدور کو میں نے اس کی مزدوری بر وقت دی. آپ سے بھی کہتا ہوں کہ مزدوروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرے, اگر اس کا 2 روپے بنتا ہے 3 روپے دیا کرے, چھیڑ چھاڑ نہ کرے, اللہ خوش ہوتا ہے. مزدور کو تنگ کرنا, مزدور سے چھیڑ چھاڑ کرنا آپ کے برکت, آپ کے کاروبار سے برکت کو اٹھا دیتا ہے. اگر آپ نے اس کی حق الخدمت سے 1-2 روپیہ زیادہ دیا, آپ کے کاروبار کے اندر برکت آ جائے گی, اللہ خوش ہو جائے. مزدور آپ کے لیے دعاگو ہوگا, لیکن اگر آپ نے اس کی حق الخدمت سے کم دیا تو ظاہر ہے وہ بدعا دے گا, اور مزدور مظلوم ہوتا ہے, اس کے بدعا اللہ تبارک و تعالیٰ فوری قبول کر دیتا ہے. قہر نازل ہونے کا اندیشہ ہے, آفت نازل ہونے کا اندیشہ ہے, کاروبار تباہ ہونے کا اندیشہ ہے, اس لیے مزدوروں کے اوپر رحم کرے اور ان کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرے. یا اللہ, میں نے بہت سارے مزدور کاروبار پہ لگائے, ہر مزدور کو میں نے مزدوری بر وقت ادا کی سوائے ایک مزدور کی جو اپنی مزدوری میرے پاس چھوڑ کے چلا گیا تھا. میں نے دینے سے انکار نہیں کیا تھا, لیکن انہوں نے مزدوری میرے پاس چھوڑی اور چلے گئے. اب دے کو یہ انسانیت فسم مرت لو اجر ہو. مزدوری کو انہوں نے تجورے میں نہیں رکھا سنبھال کے. حالانکہ اگر کوئی آدمی کسی مزدور کی مزدوری تجورے میں سنبھال کے رکھتا ہے تو اس کو بڑی بہت بڑی نیکی سمجھتا ہے. کہتے میں نے ایسا نہیں کیا, میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگا دیا اس غریب کے لیے, اور اس سے بہت سارا مال بنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی, بہت سارا مال بنا. فجان عباد کچھ سالوں کے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا یا عبداللہ دل نہیں آجری, اللہ کے بندے میری مزدوری آپ کے پاس رہ گئی تھی, میری مزدوری مجھے دے دے. فقل تو کل ما ترا من اجر کا من الابل والبقر والرقیق من الابل والبقر والغنم والرقیق. کہا کہ یہ ساری آپ کی مزدوری ہے, یہ جو اونٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ جو بیل گائی نظر آ رہی ہے اور یہ جو بکریاں نظر آ رہی ہیں اور یہ جو غلام نوکر چاکر آپ کو نظر آ رہی ہے, ساری آپ کی مزدوری ہے. آپ کی مزدوری میں نے کاروبار میں لگائی, اس سے اتنا سارا مال بنا. فقال یا عبداللہ لا تستعذب. وہ غریب کہنے لگا اللہ کے بندے میرا مذاق نہ اڑانا, میں غریب آدمی ہوں, اپنی مزدوری مانگنے آیا ہوں, میری مزدوری مجھے دے دے. فقلت لا استعذب بك, میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ مذاق نہیں کرتا, سچ مجھ کہتا ہوں, یہ آپ کی مزدوری ہے, میں نے کاروبار میں لگایا تھا اور اتنا سارا مال بنا. فاخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اس مزدور نے وہ سارا کا سارا مال وصول کر لیا اور ہنکاتا ہوا جو ہے نا وہ چلا گیا, کچھ بھی نہیں چھوڑا. اللہم ان کنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. یا اللہ اگر یہ کام میں نے تیرے رضا کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے, جس پریشانی سے ہم دوچار ہیں ہمیں اس سے نجات عطا کر دے. فانفجرت الصخرة فخرجوا يمشون. چٹان کو اللہ نے ہٹایا, اللہ کے لیے کیا مشکل, تھوڑا جھٹکا دے گیا کسے کیا, اور راستہ بنا. اور یہ تینوں آدمی اللہ کے نیک آدمی جن کے پاس ایک عمل تھا لیکن خالص اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے یہ عمل کیا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے اعمال قبول ہو گئے تھے, انہیں اعمال کو وسیلہ بنایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دعاؤں کو قبول کیا, مصیبت سے پریشانی سے نجات مل گئی اور غار سے نکلا اور چل پڑے. یہ ہے اخلاص کے برکات. ایک حدیث میں آتا ہے آدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بنی اسرائیل کا واقعہ ہے, یعنی من غلط واقعہ نہیں ہے, حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ خاتون تھی اپنا بچہ لے کے جنگل سے گزر رہی تھی, بیڑیاں پیچھے لگ گئی ان کی, خاتون بھاگ رہی تھی, بچہ گر گیا اور وہ کپڑوں میں لپٹا ہوا تھا, بیڑیا نے آ کر جو ہے نا بچے کو اٹھایا اور جنگل کی طرف جو ہے نا وہ بھاگنے لگی. ظاہر ہے ماں کے دل پہ کیا گزرتا ہوگا, اس کا شیرخوار بچہ اگر بیڑیا کے منہ میں چلا جائے اور وہ دیکھ رہی اور پھر اس کے سامنے جو ہے نا وہ کانے لگے اور اس کی چیخیں ماں کے کانوں کو جو ہے نا کانوں میں سنائی دے رہی, کیا گزرتا ہوگا اس کے دل سے. یعنی آپ اندازہ لگائے کہ کس درد سے جو ہے نا اس کے دل سے آواز نکلی ہوگی. اس نے کہا اللہ میری مدد کر, اللہ. اور ایک لمحہ نہیں گزرا تھا کہ ایک انسان آیا, تلوار ہاتھ میں تھی اور اس نے بیڑیا کے اوپر ایک زوردار آواز لگائی اور بیڑیا گھبرا گئی اور خوف زدہ ہو گئی, جان بچانے کے لیے بچے کو پھینک دیا اور جنگل کے طرف بھاگی. اس آدمی نے بچے کو اٹھایا, لا کر ماں کے حوالے کر دیا, ماں زیادہ خوشی سے رو پڑی, پوچھا تو کون ہے, کہا میں اللہ کا غلام ہوں, فرشتہ ہوں. آپ نے درد دل سے, آپ نے دل کے گہرائی سے آپ نے رب کو پکارا. اور تبرانی کی روایت ہے کہ جب بندہ ایک دفعہ کہتا ہے اللہ تو اللہ کتنی مرتبہ کہتا ہے, تین مرتبہ. کیوں میرے بندے. اتنا مہربان رب رکھنے کے باوجود ہم کیا نعرے لگاتے ہیں, اس مخلوق کو ہم نعرے لگاتے ہیں, ان بزرگوں کو ہم نعرے لگاتے ہیں جو ہماری آواز فریاد کو سن نہیں سکتے ہیں اور پورا نہیں کر سکتے ہیں. کوئی کہتا ہے یا علی مدد اور کوئی کہتا ہے یا غوث اعظم المدد, اللہ کو جو ہے نا چھوڑ کے رکھا ہے ہم نے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ, حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا ہے جب بندہ
تین مرتبہ کہتا ہے کیوں میرے بندے، کیوں میرے بندے، کیوں میرے بندے، کیا پریشانی ہے، تاکہ میں آپ کی مدد کے لیے آ جاؤں اور آپ کی پریشانیوں کو دور کروں. کہا آپ نے اللہ کو آواز دی، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ میری اس بندی کی مدد کرو. اور پھر ساتھ ایک اور پیغام بھی دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کی ایک ایسی نیکی جمع پڑی ہے جو اللہ کے ہاں بہت زیادہ قدر ہے اس نیکی کی، بہت قدر کے نگاہ سے اللہ پاک اس نیکی کو دیکھتے. نیکی کیا ہے؟ کہا کہ آپ غریب خاتون ہے، آپ کے پاس کھانے کے لیے صرف ایک نوالہ تھا اور وہ نوالہ آپ نے شوق سے اٹھایا، بھوک لگی تھی اور اپنے منہ میں جو ہے نا اس نوالے کو آپ لے کر گئی تھی اور اس نوالے کو چبانے کے لیے آپ نے اپنے دانتوں کو نوالے کے اندر داخل کیا تھا. اتنے میں ایک فقیر آیا آپ کے دروازے پہ اور اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دیجیے، اللہ کے نام پر کچھ دے دے. آپ نے اپنے منہ کے نوالے کو اٹھایا اور فقیر کے پاس لے گئے اور فقیر کو دے دیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی آپ کے اس نیک عمل کا آپ کو بدلہ دیا. بیڑیا کے منہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بچے کو نکلوا کر آپ کے حوالے کر دیا. جس طریقے سے آپ نے اپنے منہ سے نوالہ نکال کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے فقیر کے حوالے کیا. میرے دوست، میرے بھائی، احادیث بری بڑی ہے ایسے واقعات سے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس فرصت ہے کہ ہم آخرت کے لیے کچھ نیک اعمال انتہائی اخلاص کے ساتھ اکٹھا کرے اور اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں اس کو جمع کرا دے، تاکہ قبر کی تاریخ گھڑی میں اور میدان محشر کے پریشان کن لمحات کے اندر ہمارے نیک اعمال ہمارے کام آ سکے اور اس کے وجہ سے ہمیں راحت اور سکون ملے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے لگا ہے کہ اگر کتا گھر میں ہو اور اس کے منہ سے نواب اور بال وغیرہ دوران نماز جسم سے لگ جائے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ اگر نماز کے دوران کتے سے لگنے والی ناپاکی ایک درہم سے زیادہ ہو تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی، اور اگر اس سے کم کم ہے تو پھر نماز ہو جائے کرے گی. حضرت اپنا سردار رب العزت آپ کی عمر اور علم برکت عطا فرمائے، آمین، اور آپ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین. حضرت ایک مسئلے میں رہنمائی درپیش ہے. میں مالی مشکلات کے باعث اپنے بیٹے کا عقیقہ ٹائم پر نہیں کر سکا. ابھی میرا بیٹا ماشاءاللہ 3 سال کا ہو گیا ہے، تو اس کا عقیقہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اور والدہ محترم سے معلوم ہوا ہے کہ میرا عقیقہ بھی نہیں کیا گیا تھا. جی ہاں، مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کسی جگہ پر دیکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ وہ خود فرمایا تھا، پہلے سے کسی نے نہیں کیا تھا. میں کوئلے کی کان میں کام کرتا ہوں اور بہت مجبور ہوں اور مسائل بہت زیادہ ہیں. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو ختم فرمائے، آمین ثم آمین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ العلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. میں سلو کا مجبات رحمتی کا وعزائم مغفراتی والغنیمت من کل بیر والسلامت من کل. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا هما الا فرجتا ولا حاجة الا قضيتا یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعائیں قبول کر لیں، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت فرمائے۔ ہمارے بہت ہی زیادہ محبت کرنے والے ساتھی تھے جو کل رات کو ڈاکوؤں کی زد میں آ کے شہید ہو گئے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے بسمل نگان کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب۔